بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، معراج شریف کے واقعات، معراج شریف کا معجزہ اور اس واقعے کو تفصیل سے جو تذکرۃ الحبیب میں ذکر کیا گیا ہے سنایا جا رہا ہے. 21واں واقعہ سنا رہے ہیں. 21واں واقعہ، حق تعالیٰ کو دیکھنا اور بات کرنا. ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور ابن خزیمہ نے عروہ ابن زبیر سے بھی دیکھنے کو ثابت کیا ہے. حضرت کعب احبار اور زہری اور معمر سب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول نقل کیا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو، اور رؤیت یعنی دیکھنا اللہ پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. نسائی اور ابن عباس، صحیح الحاکم. طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ نگاہ سے اور ایک مرتبہ دل سے. طبرانی فی الاوسط بسند ثقات. مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے، تو کس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیا جائے؟ انہوں نے فرمایا، امام احمد نے، انہوں نے فرمایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول رأیت ربی سے، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو امام احمد کی روایت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہو گئی. صحاح میں کلام ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں ہوئی. نمبر ایک، 5 نمازیں فرض کی گئیں. نمبر 2، خواتیم میں سورہ بقرہ کی جو دو آخری آیتیں ہیں وہ عنایت ہوئی. نمبر 3، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کیے گئے. رواہ مسلم. نمبر 4، یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر کر لیا تو کم از کم 10 گناہ کر کے لکھی جائے گی، یعنی 10 کے برابر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے، برائی کا، اور پھر اس کو نہ کر سکے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی. رواہ مسلم. مسلم شریف میں ایسے ہی ہے. بیہقی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلت یعنی خاص دوستی اور ملک عظیم، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی، اور داؤد علیہ السلام کا ملک عظیم اور لوہے کا نرم ہونا اور پہاڑوں کا مسخر ہونا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک عظیم اور انس اور جن اور شیاطین اور ہوا کا مسخر ہونا، اور بے نظیر ملک دیا جانا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل اور تورات اور مردوں کو زندہ کرنا عطا ہونا، اور ان کا اور ان کی والدہ کا شیطان سے پناہ دیا جانا. عرض کیا کہ آپ نے ان کو یہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو حبیب بنایا. نمبر 1. نمبر 2، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، شرح صدر کیا، آپ کے بوجھ کو ہٹایا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تمہارا ذکر بھی ہوتا ہے، اور تمہاری امت کو خیر امت اور امت عادلہ بنایا، اور اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا. ان کا کوئی خطبہ جب تک درست نہیں جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں. تم کو پیدائش میں سب سے اول، اور نبی بنا کر بھیجنے میں سب سے آخر، اور قیامت کے روز فیصلے میں سب سے مقدم، بنایا. میں نے تم کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور خواتیم میں سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں اور دوسرے انبیاء کو شریک کیے بغیر کوثر اور اسلام اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور رمضان کے روزے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر عطا فرمائے اور تم کو فاتح اور خاتم بنایا. فائدہ: یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات، بعض صحابہ کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن جب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سارے علم کے ساتھ جان لے، اس طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو سارا علم ہو جائے. یہ قرآن شریف میں انکار ہے، وہ اس بات کا ہے فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور معراج مکے میں ہوئی ہے. تو سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں پہلے وہاں دی گئی، بلکہ آیا نا معراج میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں ان آیات کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہوگا اور مدینے میں نازل کر کے وعدہ پورا کیا گیا. تیسری بات، پانچ نمازوں کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں پانچ رہ گئیں. ظاہراً یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے وقت ہوئی ہوگی. حدیث میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں اپنے دیکھنے اور بات کرنے کی کو تقسیم فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار عطا فرمایا. یہ بات صحیح نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، ورنہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات تو کی تھی نا. بار بار بات کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ایک ہی مرتبہ ہوا ہے براہ راست. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ خلت یعنی دوستی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ دوستی کی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نہیں ہے. جو حبیب ہوگا وہ تو دوست ہو گئی ہوگا. 22 واقعہ، بخاری میں بیت المامور کی سیر اور شراب اور دودھ اور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے. پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئیں. میں واپس لوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپسی میں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا. میں نے کہا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے دن رات میں 50 نمازیں ہرگز نہ پڑھی جائیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کو تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے آسانی کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، پھر لوٹا تو 10 اور کم کر دیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو مجھ کو دن میں 10 نمازوں کا حکم ہوا. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا، اب دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یعنی ساری امت ہر دن 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور آسانی مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی، یہاں تک کہ میں شرما گیا. اگرچہ پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا، لیکن اب میں اسی 5 نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا، میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دی. مسلم کی روایت میں 5 نمازوں کا حکم ہونا آ رہا ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے، تو 50 ہی ہو گئیں، یعنی ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے جس دن آسمان زمین پیدا کیا تھا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجئے۔ اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں مگر ان سے وہ بھی نہ ہو سکیں، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں، تو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی بات ہے 5 نمازوں کی۔ ادھر شرم بھی آ گئی لیکن بات سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی 5 ہیں اور 50 کے برابر ہیں، یعنی ہر نماز پر 10 نمازوں کا ثواب ہے، تو 50 تو ہو ہی گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے اور آسانی کرائیے، مگر میں نہیں گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں تو ارشاد یہ ہوا یہ 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، یعنی 50 کا اجر مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی، اور 50 نمازوں کا بدلنا ہی مقدر تھا اس لیے اس میں تبدیلی ہوئی۔ ثواب 50 کا تھا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور نمازیں 5 ہونا تھا، وہ 5 ہونا بدلنا تھا، وہ بدل گئی۔ 23rd واقعہ، آسمانوں سے زمین کی طرف واپسی۔ محمد ابن اسحاق ام ہانی بنت ابی طالب سے، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو فرمایا ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی، پھر اب صبح کی نماز میں نے تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لیے اٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کندھا پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ بیان کیجئے کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور تکلیفیں پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں ان سے اس قصے کو ضرور بیان کروں گا۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا آپ کے پیچھے پیچھے جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو کہیں اور لوگ جو آپ سے کہیں اس کو سنیں۔ ام ہانی نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو قصہ سنایا، انہوں نے تعجب کیا اور کہا، اے محمد، اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم کو یقین آئے، کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا، جاتے ہوئے جنگل میں فلاں وادی میں، یعنی فلاں علاقے میں، اور فلاں قبیلے کے قافلے پر، یعنی ایک قبیلے کا قافلہ جا رہا تھا، اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ اونٹ آپ کو فلاں جگہ ہے۔ اس وقت میں شام کی طرف جا رہا تھا، یعنی سفر معراج کا آغاز تھا۔ پھر میں واپس آیا اور جب زجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا، ان کے ایک برتن میں پانی تھا اور انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پیا اور پھر اسی طرح برتن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ اب بیضا سے سنیت و تنعیم کی طرف آ رہا ہے اور سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے اور اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کالا دوسرا دھاری دار ہے۔ لوگ سنیت و تنعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسروں سے بھی پوچھا جن کو اونٹ کا بھاگنا بیان فرمایا تھا، یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا، واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی کہ ہمیں اونٹ کا پتہ بتا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ پکڑ لیا۔ قذافی سیرت ابن ہشام۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدھ کے دن قافلہ آنے کی خبر دی، وہ قافلہ جو ہے نا بدھ کے دن پہنچے گا۔ جب بدھ کا دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سورج غروب ہونے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا آئے، پھر سورج غروب ہوا۔ فائدہ. ان روایتوں سے چند امور ثابت ہوتے ہیں. اول، عشاء اور فجر کے درمیان آنے جانے کا سفر ختم ہو گیا، اور عشاء کی نماز گو اس وقت فرض نہ تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے. نمازیں تو جب ہی جانے کے بعد ہوئی نا فرض، تو اس سے پہلے پڑھے تھے آپ. دوسرے، مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے ہوں گے. فجر کی یہ نماز گو معراج کے بعد تھی مگر احادیث سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اول امامت ظہر کی نماز کے وقت ثابت ہوتی ہے، تو غالباً نماز کی فرضیت کی ابتدا ظہر کے وقت سے ہوگی. بیت المقدس میں جو نماز پڑھی اس کے متعلق بعض روایت میں آیا ہے کہ حانت الصلاۃ، اس سے عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے کیونکہ عشاء آپ پڑھ چکے تھے، ہے نا، نماز کا وقت آ گیا بول کے. غالباً یہ تہجد کی نماز ہوگی جو بیت المقدس میں ادا کی گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے تک فرائض کی طرح موقت رہی، اور اذان اسی تہجد کے لیے ہوتی ہوگی، جیسا کہ رمضان المبارک میں حضرت بلال کی اذان تہجد کے وقت میں آئی ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ معراج جسمانی تھی، ورنہ لوگوں کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہ تھی. اگر بولتے آپ کے میں خواب پڑا، مجھے خواب دیکھا، تو لوگ خواب میں تھوڑے لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں. اس جھٹلانے کی وجہ سے آپ کے یہ جواب دینے کی کیا وجہ کہ میرا جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نیند کی حالت میں ہے، کہ نیند کی حالت میں عقل سے بہت دور چیز کا دوا بھی قبولیت کی گنجائش رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سیرت ابن ہشام میں جن قافلوں کا ذکر ہے ظاہراً وہ دونوں الگ الگ ہیں. بیہقی کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے، یہ الگ معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک قافلہ پہنچ گیا تھا اور دوسرا تنعیم کی طرف آیا ہوا ملا، اور تیسرے کے متعلق شام تک نہ آنا اور سورج کا اس کے آنے تک رک جانا مذکور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کے علاوہ تیسرا قافلہ ہے جس کی آپ نے خبر دی تھی. مواہب میں بغیر سند کے دونوں قصے نے اونٹ کے بھاگنے اور خاکی اونٹ کے آگے چلنے کی ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، تو غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قافلے ایک ہی قافلے کے ٹکڑے ہیں. یہ اور وہ قصہ دو جماعتوں میں ہوئے، اور تیسرا قافلہ وقت پہ نہ آنے کا اور سورج کے رک جانے کا تیسری جماعت کے ساتھ ہوا. کیونکہ یہ سب ایک ہی قافلے کے مختلف ٹکڑے ہیں، اس لیے دونوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح ہو سکتا ہے. سورج رک جانا میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے نہ انکار کی وجہ ہو سکتی ہے، اور سورج رک جانے کا عام چرچا اس لیے نہ ہوا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے سورج رک گیا ہوگا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی. اور یہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود، یہ ثانوی لکھ رہے ہیں حاشیے میں، یہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی کہ آپ کی واپسی براق پر ہوئی تھی یا کس طرح ہوئی تھی. اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس جگہ حاشیے کا نشان بنا کر اس میں لکھ دے جو واپسی جب ہوئی تھی. 24 واقعہ، معراج کا قصہ سننے کے بعد سننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، تو صبح کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا. بعض جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے، اور بعض مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور کہا اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس لے جایا گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے آ گئے، حالانکہ بیت المقدس کتنا دور ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس صبح یا شام کو آتی ہے، جو کہ شب کی مقدار سے کم ہے، ان کی تصدیق کرتا ہوں، اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا. رواہ الحاکم فی المستدرک. فائدہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاگنے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوئی، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کا دعویٰ فرماتے تو وہ ایسی عقل سے دور بات بھی نہ تھی کہ بعض لوگ مرتد ہو جاتے. ایسا خواب پڑا بول کے بولتے تو تھوڑے کوئی مرتد ہوتا. 25 واقعہ، معراج کے بارے میں کفار کا سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا کہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھی جن کو میں نے ضرورت نہ سمجھنے کی وجہ سے یاد نہ کیا تھا. जब मैंने कहा मैं बैतुल मुकद्दस गया था तो बैतुल मुकद्दस की बातें पूछने लगे। मुझको इस कदर थकन हुई कि ऐसी कभी न हुई, मतलब उलझन हुई। अब बैतुल मुकद्दस गए थे ना, जब आप बैतुल मुकद्दस गए बोल रहे ना तो ये बताओ ये बताओ ये बताओ। अब हुजूर फरमाते मैंने तवज्जो नहीं की थी, मतलब मुझे इतनी थकन हुई कि कभी न हुई थी। अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने जाहिर कर दिया, जो जो वो मुझसे पूछते थे मैं बैतुल मुकद्दस को देखकर बता देता था। रवा मुस्लिम। अहमद और बज्जाज ने हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया कि बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने लाया गया कि मैं उसको देख रहा था, यहां तक कि अकील के घर के पास लाकर रखा गया और आपने सारी सारी बात बयान फरमाई। इब्ने साद ने उम्मे हानी से रिवायत किया है कि बैतुल मुकद्दस तस्वीर की शक्ल में मेरे सामने आ गया और मैं उन लोगों को उसकी अलामतें बतला रहा था। और उम्मे हानी की इसी हदीस में है कि लोगों ने आपसे पूछा कि मस्जिद के कितने दरवाजे हैं, आप फरमाते मैंने उनको गैर ज़रूरी होने की वजह से गिना न था। आप फरमाते बस मैं उसको देखता रहा और एक एक दरवाज़ा शुमार करता था। अबू याला की रिवायत में कि ये पूछने वाला मुतम इबन आदि जुबैर इबन मुतम का वालिद था। फ़ायदा, इससे यह भी मालूम होता है कि सफ़र जागने की हालत में जिस्म के साथ हुआ था, वरना यह एतराज़ ही न होता। एक रिवायत में एक हज़रत बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के मुतालिक सवाल किया कि आप बयान फरमाइए क्योंकि मैंने उसको देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तस्दीक फरमाते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू बकर तुम सिद्दीक हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूछने में कोई हर्ज नहीं था क्योंकि उनका पूछना शक और इम्तिहान के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि कुफ्फार सुन लें। और कुफ्फार को अबू बकर पर इस बात में एतमाद था कि बैतुल मुकद्दस को देखे हुए हैं और यह इत्मीनान था कि यह ज़ाहिरी बात में गलत बात की तस्दीक नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई आदमी और जाके देख सकता है ना। बैतुल मुकद्दस का अपनी जगह पर रहकर नजर आना या दार अकील के पास आकर रखा जाना या उसकी तस्वीर का सामने आ जाना, इन रिवायत का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस की तस्वीर को सामने कर दिया और तस्वीर जिस जगह नजर आई वो दार अकील है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस की तस्वीर बिल्कुल बैतुल मुकद्दस ही जैसी थी, इस वजह से बैतुल मुकद्दस का सामने आना फरमाया। अब यह इश्काल भी खत्म हो गया कि अगर बैतुल मुकद्दस यहां आता तो अपने जगह से उतनी देर गायब होता और ऐसी अजीब बात तारीख में मनकूल होती। इश्काल भी नहीं रहा, वो अपनी जगह पर है और उसकी तस्वीर हूबहू होने की वजह से उसी को सामने करना फरमा दिया और जहां पर उसकी तस्वीर दिखाई गई वो दार अकील के पास दिखाई गई। ये मेराज का वाकया हुआ। अब वाकया मेराज से मुतालिक कुछ फवाइद हैं, चूंकि ये निहायत अजीमुशान वाकया है इसलिए दूसरी फसलों के खिलाफ कि इनकी मुतालिका फवाइद को हवाशी में लिखा गया जैसा कि मुकदमे रिसाले में मजकूर हुआ। इस वाकये के बाद फवाइद को भी इसके बाद मतन में इख्तसार के साथ लिखना अच्छा मालूम हुआ। ये फवाइद दो किस्म के हैं, फवाइद हुक्मिया जिसका लकब मुकदमे में बाबुल अनवार तजवीज़ किया गया, दूसरा फवाइद हिकमिया जिसका लकब मुकदमे में बाबुल असरार तजवीज़ हुआ। पहली किस्म अमलियात में से है और दूसरी किस्म इल्मियात में से है। पहली किस्म अमली है और दूसरी किस्म इल्मी है। अब उन फवाइद का बयान करते हैं जो मेराज के वाक़े से मुस्तफाद हुए, यानी उसमें उससे जो चीज़ें मालूम हुई सबक के तौर पर, हिकमत के तौर पर। अभी मेराज का ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। कैसा अजीब व गरीब वाक़ा है कि इतना बड़ा वाक़ा है। यूँ तो आपके साथ बहुत मौजूदे हैं कुरान पाक के अलावा, जो और दूसरे मौजूदे हैं उनमें ये मौजूदा बहुत ही खासुल खास है। इस वजह से भी ख़ास है कि ये बाब मग़ीबात को बाब मुशाहदात में ले जाना है। जो बातें गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से गैब की बताई जाती रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, खुद एक्सपीरियंस आपने फरमाया, उनका देखा मुशाहिदा फरमाया, फिर जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करना, फिर मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों का मुख्तलिफ किस्म की सजाओं की शक्ल में मुशाहिदा करना, वो भी आपने इस मौके पर देखा। अजीब है। या रब्बी सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुर। इंसान में अल्लाह पाक ने जो चीज़ें रखी हैं उसके अंदर कुछ अजीब खसूसियात हैं, कुछ अजीब बातें हैं। वो कुछ इस टाइप की हैं कि इंसान से अर्श भी करीब है, आसमान भी करीब हैं, मलाइका भी करीब हैं, कुर्सी भी करीब है, ताला के और मखलूक के दरमियान में जो अस्तार हैं, जो पर्दे हैं, हिजाबात हैं, वो भी करीब हैं। मसाफत जो है ना, वो इंसान के साथ है भी नहीं भी, ये इंसान की खसूसियत है। इंसान बड़ी अजीब चीज़ है, नौ इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला के मखलूकात में बिल्कुल स्पेशल मखलूक है, स्पेशल नौ है। इसलिए इसका नाम जामे है। मर्तबे जामे में होने का मतलब यही है। तनजुलात में आपने, तनजुलात सित्ता के बयान में की इस्तिलाह में बार बार आपने सुना है और सुनते रहेंगे इंशाल्लाह, कि इंसान अल्लाह ताला की मखलूक में मर्तबे जामे में है। इस मर्तबे जामे में होने की वजह से ये सबसे करीब है, तब मखलूक़ात से भी करीब है। हज़रत मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़माना हुआ वो किताब पढ़ के उनकी, अन्नबी और ख़ातम, बहुत अच्छी अजीब किताब है वो। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेराज के सिलसिले में लोगों को शुबा जब ही है जब वो रूह और जिस्म की हकीकत से ना वाकिफ हैं। जिस्म क्या है, रूह क्या है, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा अगर लोगों को हो तो उनको किसी किस्म का शुबा नहीं होगा। जिस्म राकिब हो और रूह मरकब हो जाए तो उसके असरात अलग होते हैं, रूह राकिब हो और जिस्म मरकब हो जाए उसके असरात अलग होते हैं। जिस्म सवार बने और रूह सवारी बने, जिस्म राकिब हो और रूह मरकब हो उसके असरात अलग हैं। जाहिर है कि जिस्म कसीफ है, मादा है, लिमिटेड है, उसकी ताकतें लिमिटेड हैं, तो रूह को जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, काम में टाइम लगता है, इतना देख सकती, इतना नहीं देख सकती, इतना जा सकती, इतना नहीं जा सकती, इतना सुन सकती, इतना नहीं सुन सकती। जब जिस्म राकिब हो, रूह मरकब हो तो उसके हालात अलग हैं। रूह राकिब हो जाए, जिस्म मरकब हो जाए, रूह जिस्म पर सवार होके उसको लेकर निकल जाए, उसके अहकाम बिल्कुल अलग है। क्योंकि रूह के लिए मसाफत नहीं है, वो सेकंड में आसमान पे जा सकती है। रूह इंसानी तो है भी आसमान में, इतना रूह इंसानी का असल मरकज आसमान ही है। मुदब्बिर जिस्म है वो खाली। ये सूफिया की अपनी तहकीकात हैं, कुछ चीज़ें समझ में आना ज़रूरी नहीं है, खाली सुन लेते रहना पड़ता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह में सुनाया समझाया तो समझ में आती है। उसको रूह आज़म भी कहते हैं, तजल्ली आज़म भी कहते हैं उसको। उसका मकाम यहाँ नहीं है, उसका मकाम वहीं है। तजल्ली आज़म अल्लाह के सामने हमेशा हाथ जोड़े रहती है, वही मुदब्बिर है सारे इंसानों के। उसका जो ताल्लुक इंसान के साथ में होता है उसको ही रूह इंसानी कहते हैं। तो वो अगर राकिब हो और जिस्म मरकब हो जाए तो फिर मसाफत तो कुछ नहीं, आसमान जमीन की मसाफत कुछ नहीं, उसके सामने जिब्राइल की मसाफत भी मान पड़ जाती है। तबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूँ। अल्लामा इकबाल, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबक मिला है वो ये मिला है कि बशरियत, आलम बशरियत की जद में ही है आसमान, गर्दों आसमान को कहते हैं। जद में का मतलब उसके काबू में है। इसलिए सूफिया के यहाँ भी मेराज का ये वाकया, हम मेराज का वाकया पढ़ रहे थे, सूफिया के यहाँ भी मेराज का वाकया जो है बड़े असरार खोलने वाला है, बहुत ही काशिफ असरार है। इसीलिए हजरत सूफिया ने ये बात भी लिखी है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास तजल्ली, अपने इसमें ख़ास की तजल्ली اپنے خاص بندے پر فرماتے ہیں، تو جس اسم کی تجلی فرمائیں گے اس کا ظہور اس بندے پر ہو جائے گا۔ اور عام طور پر یہ تجلی جو ہے نا موحد کامل پر ہوتی ہے، جو توحید میں کامل ہوگا اور فنا فی التوحید ہوگا، اس کی ہستی گم ہو چکی ہوگی، اس میں اس پر تجلی ہوتی ہے۔ اور تجلی جو ہوتی ہے خاص، اس میں اضمحلالی کیفیت بہت ہوتی ہے۔ اضمحلالی کا مطلب متجلی، متجلی لہو، تجلی کرنے والا جس میں تجلی کر رہا ہے اس کی حیثیت اتنی گھٹ جاتی ہے کہ انہیں اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ اضمحلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اتنی مغلوب ہو جاتی ہے کہ جی اللہ پاک اپنا جس اسم خاص کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں بس وہی رہ جاتا ہے ظہور کے اعتبار سے، اتنا اضمحلالی کیفیت اس میں ہو جاتی ہے۔ تجلی میں یہی ہوتا ہے۔ تو موحد کامل پر، واحد حقیقی، جس اسم خاص کی تجلی کرے گا وہ اسم ایسے ظاہر ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا صفت کا ہی ظہور ہے صرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لا مکانی اور لا زمانی کی تجلی ہوئی معراج میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا مکان ہے، تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے، زمان و مکان سے اللہ پاک بری ہے۔ زمان و مکان میں ہونا مقید ہونا ہے، اللہ پاک قید سے سبحان ہے، پاک ہے۔ لا مکان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مکان کی طرف منسوب نہیں کیے جاتے، مکان غیر مکان دونوں طرف منسوب ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سمجھنے کی بات ہے۔ لا مکانی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ لمحہ ہر جگہ ہے بولنا غلط ہے، ہے یہاں پہ ہے بول کے بولے تو مکانی ہو گیا نا، بھی نہیں۔ لا مکانی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے، لا مکان میں بھی ہے، یہاں ہر جگہ ہے، جب وہ ہے تو مکان کی قید نہیں رہے گی، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں، یہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ موحد حقیقی ہیں، معراج میں صوفیہ کے قول کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ تجلی فرمائی لا مکانی ہونے کی، تو مکان ختم ہو گیا۔ لا زمانی ہونے کی تجلی فرمائی تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اس لیے معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، پھر فجر بھی آپ نے ساتھ پڑھی یہاں امی ہانی کے گھر میں، اور اس درمیان میں آپ بیت المقدس بھی گئے، درمیان میں بھی جاتے ہوئے ابھی قصہ آ چکا ہے کہ آپ جو ہے نا مدینہ میں بھی نماز پڑھی آپ نے، چونکہ جب بھی مدینہ تک ہجرت نہیں ہوئی تھی نا آپ کی، مدینہ میں بھی آپ نے نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش پہ بھی آپ رکے، وہاں پہ بھی نماز پڑھی، طور پر بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی، پھر بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں تو اچھا خاصا لمبا چوڑا کام ہوا ہے، یعنی سب لوگوں نے خطبے دیے، پھر آپ نے امامت فرمائی، سب نے اپنے اپنے تعارف کرائے، تعارف میں کیا بات کہی وہ بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ضیافت کا معاملہ کیا گیا، آپ کو اسنیک پیش کیا گیا، مشروبات پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد براق کا سفر شروع ہوا۔ وہ سفر کتنا لمبا ہوتا ہے، ویسے بھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ خالی گزرا ہوا، ہر جگہ باضابطہ تفصیل معائنہ، وہاں کے ذمہ دار جو بزرگ ہیں، جو پیغمبر ہیں، جن کی روح وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے، ان ارواح سے ملاقاتیں ہوئی، ان کے اجسام مثالیہ کے ساتھ، آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مثالیہ کے ساتھ، یعنی وہ اپنی خبر میں تو تھے ہی تھے نا، وہ بیت المقدس میں بھی تھے ہی تھے، پھر وہ وہاں پہ بھی تھے، تو ان کی ارواح مثالیہ جو ہے نا، اجسام مثالیہ کے ساتھ ان کی ارواح سے ملاقاتیں ہوئی، ہر ایک کا ان کا مقام دکھایا گیا، ان کی مصروفیت دکھائی گئی، وہ کیا کر رہے ہیں، ہر ہر آسمان پہ جانا، پھر ہر ہر آسمان پہ جاتے ہوئے رکنا بھی، ان سے بات کرنا بھی، دروازہ کھلوانا بھی، اوپر جا کے معائنہ کرنا بھی، پوری مسافت طے کی گئی، پھر تمام اعمال والے جو لوگ ہیں ان کے نتائج کا دیکھنا وہ بھی ہوا، پھر یہ ساتوں آسمانوں کی سیر اور جنت اور جہنم کی سیر، قدرۃ المنتہا کی جڑ میں چاروں جو ہے اس نہروں کی سیر، حوض کوثر کی سیر، یہ سب آپ نے دیکھی وہاں پہ، سلسبیل کی سیر، اس سے فارغ ہو کے آپ تشریف لے گئے پھر جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، اللہ کو دیکھا بھی، جو باتیں منسوس ہوئی ان کو نصاً ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر چار باتوں کا ذکر کیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ پاک سے کیا کیا بات ہوئی. جو غیر منسوس ہیں وہ کشفی ہیں. تو اصحاب کشوف کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 90,000 باتیں ہوئی ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے 90,000. تو اب اندازہ فرمائیں کتنا ٹائم لگا اس. اچھا پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں ہی 5 مرتبہ تو جانا آنا کرے, آنے کے الگ جانے کے الگ, یعنی موسیٰ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونا, پھر ان کا مشورہ لے کے پھر جانا, پھر آنا, پھر جانا, پھر آنا. ترتیب مقدمات کے ساتھ میں جو عقل کی دوڑ ہوتی ہے وہ بہت جگہوں پہ نہیں جا سکتی. یعنی ترتیب کے ساتھ میں بعضی عقل کی جو گرفت ہوگی, عقل کی جو یافت ہوگی بعضی چیزوں میں صرف اذعان اور یقین کے راستے سے ہی ہوگی. اذعان اور یقین پر اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو بھی تسلی دے دیں گے اور دے دیتے ہیں. اور یہ حق تعالیٰ کے معاملات کو سمجھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو سمجھا دیتے ہیں. ترتیب عقل کو عقل سمجھنے کے واسطے ترتیب کی ضرورت پڑتی ہے عام طور پر. عقل کسی بات کو سمجھنا چاہتی ہے, ترتیب مقدمات, جو معلوم باتیں ہیں ان کو جوڑ کے نامعلوم تک جانے کا راستہ. تو ان معلوم باتوں کو جوڑ کر نامعلوم تک جانے کے راستے کو جب عقل چھوڑ دیتی ہے اذعان اور یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حدث کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہ پورا واقعہ عقل کی ترتیب سے نہیں قابو میں آئے گا, ترتیب مقدمات سے قابو میں نہیں آئے گا, لیکن عقل کے خلاف نہیں ہے. بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کے عقل کے اندر اس چیز کو لے آتے ہیں. وہ اللہ پاک نے لامکانی کی تجلی کر دی, قصہ ختم. لازمانی کی تجلی فرما دی, قصہ ختم. جب وقت ہی نہیں رہا, ہزاروں سال بھی گزر گئے ہوں گے تو وقت جہاں کا وہاں رہا, وقت سے اوپر چلے گئے, ٹریول ٹائم ہو گیا. ماضی میں بھی چلے جاتے تھے حضور, مستقبل میں بھی چلے جاتے تھے. ماضی میں بھی گئے ہیں حضور, مستقبل میں بھی گئے ہیں. آپ کے ساتھ لازمانی جو ہے نا, زمانہ ہٹ جانا آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا. سو حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو یہاں سے احرام باندھتے ہوئے دیکھا, میں نے دیکھا کہ موسیٰ یہاں سے احرام باندھ کے آ رہے ہیں. اب کہاں سے آ رہے تھے؟ اب یہ غیر صوفی جو ہے نا, اس کی حدیث میں تو ہے یہ, مگر غیر صوفی اس کی توجہ الگ کرے گا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے احرام باندھ کے آئے اور آتے ہوئے آپ نے دیکھا یہ بتایا حضور نے. کہاں ابھی تھوڑی تھا وہ, آپ وہاں اس ٹائم میں چلے گئے تھے, آپ جس ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے احرام باندھ کے آ رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے. رائے تو یونس فی بطن الحوت ایک روایت ہے. اب کہاں دیکھا ہے؟ وہ تو یونس علیہ السلام کے ٹائم میں جا کے دیکھ کے آگے. وقت آپ کے لیے ایسا گردش رہتا تھا, آپ وقت پر سوار ہوتے تھے. پیچھے جا کے آ جانا, کئی ہزار سال پیچھے جا کے آ جانا, کئی ہزار سال آگے جانا. میں نے عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں ایسے جاتے ہوئے دیکھا ہے, حدیث میں ہے نا. تو عبد الرحمن وہ تو جنت میں تو جائیں گے, وہ تو حشر کے بعد ہوں گے نا, وہ تو ابھی تو برزخ میں ہی ہے, ابھی تو وہ ہوا بھی نہیں, وہ تو ہونے والا ہے. مگر جو ہونے والا ہے نا وہ بھی ہوا ہوا ہی ہے, یہ ایک الگ سیکرٹ ہے. یہ جو ہونے والا ہے وہ بھی ہوا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو عمر طے ہیں اور ان کا جو کلام ہو چکا ہے جس امر کے بارے میں, امر کن جس پہ ہو چکا ہے نا, وہ ہو چکا ہے کام. صرف یہ ہے کہ جس ترتیب سے ہونے کو انہوں نے فرمایا وہ اسی ترتیب سے ہوگا. تو اس ترتیب سے ہونے میں جو واقعات کا تسلسل ہے اسی کو زمانہ بولتے ہیں. اصل میں زمانہ کچھ الگ چیز کا نام ہے. صوفیہ کے پاس زمانہ ترتیب واقعات کا نام ہے. واقعات کا ترتیب سے جو ظہور ہے اسی کا نام زمانہ ہے, ورنہ واقعہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. ونفخ فی الصور, سور پھونکا جا چکا ہے. نفخہ تو معروف ماضی ہے, ماضی کا صیغہ ہے مجھول. نفخہ پھونک دیا گیا, سور پھونک دیا گیا. ینفخو کا ترجمہ کرتے ہیں عوام الناس کے لیے, پھونکا جائے گا. मगर अल्लाह ताला फूका जाएगा नहीं बोल रहे हैं, वो तो फूका गया बोल रहे हैं। ऐसे बहुत वाकयात कुरान पाक में आपको बहुत से सिरे ऐसे मिलेंगे, आप हो चुका है ये काम। वो तरतीब वाकये की अपनी तरतीब से जाहिर होने वाली, अपने टाइम के एतबार से। अभी अब बुरहान जो है ना, ये पैदा हो जाए बल्कि अल्लाह का हुक्म अभी थोड़ी छुआ था जब इन्हें पैदा हुआ था, वो तो अल्लाह ताला मुतकल्लिम है। जब पहले हजार करोड़ हाँ करोड़ जब अल्लाह ने कलाम फरमाया जब ही पैदा हो गया था, मगर उसमें यह रहता है कि फला वक्त में फला के घर में पैदा होऊंगा बोल के, तो फला वक्त में फला के घर में पैदा होने का जो तसलसल होता हुआ नजर आया उसमें ये टाइम लगा। 14 सदियां गुजर गई यहाँ पे हुज़ूर सल्लम के बाद भी। खैर ये सूफिया ने बातें इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा उसकी चाशनी भी रहे और अंदाजा हो बात का के बाद, यानी कैसे इदराक अकल को कैसे इदराक होता है इन उमूर का बगैर तरतीब मुकदमात के। क्योंकि मिक्सलर पर बहुत मुमकिन है ऐसे कुछ साथी भी सुन रहे हों जो इन मजामीन से ज़्यादा मानूस ना हो, इसलिए इसको लपेट देते हैं। ये बात इस पर निकली कि अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत मेराज का जो मौजूदा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा अजीब है। और हुजूर के लिए तो और भी खास बात है, ये वजह उसकी है कि हुजूर में तो सब शामिल हैं कि एक एतबार से, क्योंकि नूर अव्वल तो पहले वही है ना, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदाइश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद नूरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मिलाद है नूर के एतबार से जो मिलाद हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो मिलादें हैं, मिलाद नूरी मिलाद जसदी। मिलाद नूरी के एतबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल खल्क हैं, उसी से फिर हिस्से बन के फिर सारी मखलूक है, तो शामिल तो सबको है ना एक एतबार से। तो क्या क्या एतबार हैं उसके, किस नौयत से आपका असर है नहीं कह सकते। जब रूह जो है ना उसका इदराक करती है, जब रूह को उसका विजदान मिलता है इदराक मिलता है, तो कैसे एहतवा होता है उसका शामिल होता है वो तो वही जाने जो साहिब जो एक्सपीरियंस कर रहा हो उसका। इसलिए हुजूर सल्लम के मर्तबे को पहचानना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि नामुमकिन है, गैर नबी के लिए मुमकिन नहीं है सही मर्तबा पहचानना। कितना तारुफ़ करा दिया गया उतना पहचान सकता है बंदा। इसलिए जितनी अजमत और जितनी इज्जत दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिठाया जा सके बिठाना चाहिए। बस अल्लाह नहीं है, अल्लाह के अलावा सब है। इलाह नहीं है, माबूद नहीं है, हमारे अल्लाह के अलावा सब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह जो नहीं है वो अब्द ही है, बस अल्लाह जो नहीं होता वो अब्द होता है। लेकिन अब्द अब्द में करोड़ा करोड़ दर्जों का फर्क है, ये अब्द कामिल है। और सारी कायनात अब्द है, उस अब्द में ये सरदार है, अब्द है सरदार है, अब्दियत में सरदार है आप। इसीलिए सूफिया के पास अब्दुल्ला सबसे बड़ा मर्तबा है, क्योंकि अब्दुल्ला के बाद इलाही है। अब्दुल्ला का बॉर्डर खत्म होते ही इलाह का बॉर्डर शुरू होता है, उलूहियत का बॉर्डर और इलाह के बॉर्डर में बहुत बहुत बारीक फर्क है, बाल से ज्यादा बारीक फर्क है। ये बॉर्डर खत्म होते वो बॉर्डर है, इसलिए अब्दुल्ला ही सबसे बड़ा कामिल दर्जा होता है।